نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے امکان میں ہو, اور سنو اور اطاعت کرو, اور خرچ کرو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور جو کوئی اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی ہے جو آخری منزل مراد تک پہنچ سکے گا. اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ اسے تمہارے لیے دگنا کرتا رہے گا اور تمہاری بخشش فرمائے گا, اور اللہ بہت قدردان بھی ہے اور نہایت حلم والا بھی. وہ کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے, زبردست ہے, کمال حکمت والا. حضرات, یہ سورہ تغابن کی آخری تین آیات ہیں, آیات 16-18, اور ان میں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, ایمان کے مقتضیات یا ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے کی زوردار دعوت ہے. جیسے اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں 7 آیات میں ایمانیات خلاصہ کا بیان تھا, اور پھر کلمہ فا سے 8 آیت شروع ہوئی تھی, فآمنوا باللہ ورسولہ, بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اسی طرح دوسرے رکوع کی پہلی 5 آیات میں ایمان کے ثمرات و نتائج کا بیان ہے, اور اب جو 6 آیت ہے وہ پھر کلمہ فا سے شروع ہو رہی ہے, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. جب یہ بات تم پر واضح ہو گئی کہ ایمان کے تقاضے یہ ہیں, ایمان کے ثمرات یہ ہیں, ایمان کے نتیجے میں یہ تغیر تمہاری سوچ میں, تمہارے نقطۂ نظر میں پیدا ہو جانا چاہیے, یہ تبدیلی تمہاری عملی زندگی میں آ جانی چاہیے, تو اب انتظار کس بات کا ہے, تاخیر کس لیے ہے؟ بسم اللہ کرو اور ان تقاضوں کو پورا کرو. اب دیکھیے, نہایت حسین ربط ہے. ایمان میں اولین ایمان ہے ایمان باللہ, لہذا یہاں ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے کی دعوت شروع ہوئی تو فتق اللہ مستقا, ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو, اور تقوی بھی تھوڑا بہت نہیں, اپنی امکانی حد تک, حد استطاعت تک. یہاں ذرا یہ بات سمجھ لیجئے کہ تقوی کا ترجمہ عام طور پر لفظ خوف یا ڈر سے کر دیا جاتا ہے, یہ اس کی صحیح ترجمانی نہیں. ڈر یا خوف ایک تو ہوتا ہے کسی ڈراؤنی یا خوفناک شے سے, اور ایک ڈر یا ایک خوف ہوتا ہے جس میں محبت کی آمیزش ہوتی ہے, محبت بھرا خوف, جیسے کہ آپ کو اپنے والد سے محبت ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے والد آپ سے ناراض ہو, لہذا آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو والد کو ناپسند ہو. یہ جو کیفیت ہے آپ کی, یہ ایک محبت بھرا خوف ہے, اس کو ہم تقوی سے تعبیر کریں گے. اللہ کا تقوی یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہو، میرے کسی حرکت سے میرا خالق، میرا مالک، میرا مولا ناراض نہ ہو جائے، میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جو میرے مالک کو پسند نہ ہو، میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو میرے رب کو ناپسند ہو. یہ کیفیت جو ہے، یہ طرز عمل جو ہے، یہ تقویٰ ہے. سورہ آل عمران میں ایک جگہ اس تقویٰ کے ضمن میں اتنی شدید تاکید آئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے. اس پر صحابہ کرام بڑے ہی مسترب ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اللہ کا اتنا تقویٰ جتنا کہ اس کا حق ہے کون اختیار کر سکتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالی کی معرفت اتنی معرفت جتنی کہ اللہ کی معرفت کا حق ہے، یہ کس انسان کے بس میں ہے اس تک رسائی حاصل کرنا؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک و ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے اللہ ہم تیری بندگی نہ کر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا، اور ہم تجھے نہ پہچان پائے جیسے کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا. یہی معاملہ تقویٰ کا ہے، اللہ کا اتنا تقویٰ جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے، جو کس انسان کے بس میں ہے تو اسے اختیار کر سکے. اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہوگا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے دل غافل نہ ہو، ہمارے اعضاء و جوارے سے کبھی کوئی ایسی حرکت صادر نہ ہو، سرزد نہ ہو، جو اللہ کے قانون کے خلاف. لہذا جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو کچھ تسکین حاصل ہوئی کہ فتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے حد امکان میں ہے، جتنی تمہاری حد استطاعت ہے، اتنا تقوی اختیار کرو. اگرچہ یہ بات اصولی طور پر پہلے بھی سورہ بقرہ میں قاعدہ کلیہ کے طور پر آ چکی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اس کی وسعت کے مطابق. لیکن یہ کہ سورہ آل عمران کی آیت میں چونکہ بظاہر الفاظ اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کرنے کا حکم تھا، لہذا صحابہ پریشان ہو گئے. اس آیت سے انہیں تسکین حاصل ہوئی، فتقوا اللہ ما استطعتم. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس شورا میں جب یہ مسئلہ پیش ہوا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے وضاحت فرمائی کہ امیر المومنین، آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا ہو جس میں خاردار جھاڑیاں ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سبل سبل کر قدم رکھتا ہے، پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہے، کپڑوں کو سمیٹتا ہے، کہیں میرا دامن کسی جھاڑی میں الٹ نہ جائے. یہ زندگی جو دنیا کی ہم اس دنیا میں بسر کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سفر ہے، اور اس دنیا میں ہر چہار طرف جھاڑیاں ہیں، خاردار جھاڑیاں، معصیت کی، گناہوں کی، معصیت کی ترغیب ہے، گناہ کی دعوت ہے، ٹیمپٹیشن ہے. ان جھاڑیوں سے بچ بچ کر نکلنا، اپنے دامن کو ان میں الجھنے نہ دینا، اور انسان اپنی اس دنیاوی سفر کو اس طرح طے کر جائے کہ کہیں معصیت کی کسی جھاڑی میں اس کا دامن نہ الجھے، تو یہ ہے تقویٰ. تو پہلی بات تو فرمائی فتقوا اللہ ما استطعتم، دوسری بات فرمائی واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. اس کا تعلق بھی اگرچہ اصولاً تو ایمان باللہ سے بھی ہے، لیکن عملاً اس کا تعلق ایمان بالرسالت سے، اس لیے کہ مطاع حقیقی تو اللہ ہے لیکن اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے رسول. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور رسول کی یہ اطاعت مطلوب ہے سمع و اطاعت کی شان کے ساتھ کہ سنو اور اطاعت کرو. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک اطاعت وہ ہوتی ہے جو آپ کے فہم اور آپ کے سمجھ پر منحصر ہے. کوئی حکم اگر آپ کو اچھا لگا یا آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ نے اطاعت کر لی، اور اگر وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا یا آپ کو اچھا نہ لگا تو آپ نے اطاعت نہ کی، تو یہ اطاعت تو اس ہستی کی نہیں ہے جو حکم دے رہا ہے، یہ تو اپنی اطاعت ہے، اپنی عقل کی اطاعت ہے، اپنے دل کی اطاعت ہے، اپنی جی کی اطاعت ہے. اطاعت تو وہی ہے کہ جو حکم ملے سر تسلیم فل کر دیا جائے. یہ ہے وہ شان سم اطاعت کی جو رسول کے بارے میں ضروری ہے. اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. جو سمجھ میں آ جائے اس کی بھی اطاعت کرو، جو سمجھ میں نہ آئے اس کی بھی اطاعت کرو. اس لیے کہ رسول اللہ کی طرف سے حکم دے رہا ہے. ما ینطق عن الہوا، اس کے احکام اس کی خواہشات پر مبنی نہیں ہے، اس کے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، وہ تو وہ بات پہنچا رہا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. تمہارا ذہن، تمہارا فکر، تمہاری سوچ محدود ہے. ضروری نہیں کہ ہر حکم کی علت تمہاری سمجھ میں آ جائے، ہر حکم کی مصلحت تمہارے فکر کی گرفت میں آ سکے. لہذا اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہوگی وہ سم و اطاعت کی شان کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ساتھ ہی من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی. جس نے میرے مقرر کیے ہوئے کسی امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو یہ ایک سلسلہ اطاعت ہے. اس کے بارے میں دوسرے بات جو آئی ہمارے سامنے، ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے کی زوردار ترغیب کے ضمن میں، پہلی بات فاتقوا اللہ ما استطعتم، دوسری بات واسمعوا واطیعوا، تیسری بات کا تعلق جو ہے وہ ایمان بالآخرت سے. وانفقوا خیرا لانفسکم، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، دو اللہ کی راہ میں. یہ دینا غربا اور مساکین اور یتامہ کو بھی ہے، اور یہ خرچ کرنا اللہ کے دین کے لیے بھی، اس کے دین کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، اس کے نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی جد و جہد، اس کے جو مالی تقاضے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے. یہ ہے اللہ کے لیے انفاق. اب آپ غور کیجئے کہ ایمان بالآخرت کے ساتھ اس کا بڑا لطیف تعلق ہے. اگر کسی کو آخرت کا یقین ہے تو وہ جو مال اللہ کے لیے صرف کر دے گا، خرچ کر دے گا، اس کے بارے میں اسے اطمینان ہوگا کہ یہ مال محفوظ ہو گیا، وہ آخرت کے بینک میں، اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا. تو اگر تو اللہ کے پاس جمع کیا ہوا ہے تو پھر تو موت جب آئے گی تو علامہ اقبال کے شعر کا نقشہ سامنے ہوگا کہ نشان مرد مومن بات گوئم تو مر گایا تبسم کر لبے اس. مرد مومن کی نشانی نہیں ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے میں نے اپنی توانائیوں، اپنی قوتوں، اپنے مال و اسباب کا بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کے بینک میں جمع کرا رکھا ہے. میں وہاں جا رہا ہوں جہاں میری بچت، میری کمائی، میری توانائیوں کا حاصل جمع. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ بڑا عجیب ہے. ان کے ہاں ایک بکری ذبح ہوئی، اس کا پورا گوشت غربا اور فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیا گیا. حضور کو دستی کا گوشت بہت مرغوب تھا تو ایک دستی اس میں سے بچا کر رکھ لی گئی. حضور جب تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سوال کیا ما بقی منہا، اس بکری میں سے کیا بچا؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا رضی اللہ تعالی عنہا ما بقی منہا الا کتفھا، کچھ نہیں بچا اس میں سے، بس ایک دستی بچی، ایک شانہ بچی. حضور نے ارشاد فرمایا یہ ہے حضور کا بڑا فطری طریق تبلیغ، طریق تعلیم، طریق تربیت. بر موقع اور بر محل ایک بات کو آپ نے فرمایا بقیہ کلھا الا کتفھا، پوری بکری بچ گئی ہے سوائے اس شانے کے یا اس دستی کے جو ہم کھا لیں گے. جو ہم کھا لیں گے وہ تو کنزیوم ہو گیا، ختم ہو گیا، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا وہ باقی ہے، بچت وہ ہے. ایمان بالآخرت سے انسان کے نقطہ نظر میں یہ تبدیلی آ جانی چاہیے کہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا اور صرف کر دیا وہ اصل بچت ہے. جو ہم نے کھایا اور پہنا اور استعمال کیا اور ختم کر دیا وہ کنزمپشن ہے, وہ ختم ہو جانے والی شے. تو فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ, خرچ کرو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور جان لو کہ اگر یہ مال کی محبت تمہارے دل میں رہی اور وہ تمہیں خرچ کرنے سے روکتی رہی, یہ شوق ہے. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جو اس شوق سے بچا لیا گیا یعنی جس کا یہ بریک کھل گیا وہی گاڑی آگے چل سکے گی. فلاح کہتے ہیں کسی کا منزل مراد پر پہنچ جانا. جو اس شوخ نفس سے مال کی محبت سے بچا لیا گیا وہی ہوگا کہ جو آخری منزل مراد تک رسائی حاصل کر سکے گا. اب دیکھیے یہاں اس انفاق پر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے. اگلی آیت میں فرمایا ان تقرض اللہ قرض الحسنا, اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو, یہ انفاق یہ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی قدر افزائی کے لیے اسے اپنے ذمے قرض سے تعبیر کر رہے ہیں. حالانکہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے للہ میراث السماوات والارض, لیکن یہ ہماری حوصلہ افزائی قدر افزائی ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں کچھ دیں تو اللہ اسے اپنے ذمے قرض سے تعبیر کرواتے. اور قرض حسنہ دنیا کا تو وہ ہے کہ جس میں صرف راس المال واپس آتا ہے, کوئی اضافہ نہ ہو, وہ تو سود ہو جائے گا. لیکن اللہ کا قرض حسنہ وہ ہے کہ وہ بڑھائے گا, اضافہ فرمائے گا, اور مزید یہ کہ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. آخر میں اللہ تعالی کے اسماء حسنا کے دو جوڑے آئے ہیں, ان میں بڑا مانوی ربط ہے. واللہ شکور حلیم, یہ صفات کی شکل میں اس میں نکرا, اللہ قدردان بھی ہے اور حلیم بھی. اگر تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو, صرف کرتے ہو, خرچ کرتے ہو تو وہ قدردان قدر افزائی کر رہا ہے. نہیں دیتے ہو, بخل کرتے ہو, اللہ سے بخل برتتے ہو تو بھی فوراً نہیں پکڑتا, بڑا حلیم ہے. تمہیں چھوٹ دے رہا ہے پھر بھی تمہیں کھانے کو دے رہا ہے, رزق کا دسترخوان تمہارے لیے پھر بھی اس نے بچھایا ہوا ہے. اور دوسرا جو ہے اللہ کے اسماء کا جوڑا العزیز الحکیم, وہ زبردست ہے, جو چاہے کرے, اس کے اختیارات پر کوئی تحدید کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے. لیکن الحکیم بھی ہے, جو کچھ کرتا ہے حکمت کے ساتھ کرتا ہے, اس کا کوئی فیل ایٹ رینڈم نہیں ہے, الٹپ نہیں ہے, بغیر حکمت اور مصلحت کے نہیں ہے. ایک طرف اختیار مطلق العزیز, ایک طرف حکمت کاملہ الحکیم. اور ان اسماء و صفات کے جوڑوں کے درمیان صفت علم کا بیان پھر تیسری مرتبہ آ گیا, عالم الغیب والشہادہ, وہ کھلے اور چھپے اور غیب اور حاضر سب کا جاننے والا, کوئی چیز اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ تعالی ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس ضمن میں اگر کوئی مزید وضاحت مطلوب ہے تو میں حاضر ہوں.
ڈاکٹر صاحب, قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی استطاعت کی حد تک ڈرو, جبکہ ہر آدمی اپنی استطاعت کا پیمانہ مختلف رکھتا ہے, تو پھر یہ استطاعت کا پیمانہ کون سا استعمال کیا جائے گا؟
بہت عمدہ سوال ہے. ہر شخص کی اپنی ایک استطاعت ہے, اور جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ کے الفاظ مبارکہ کے حوالے سے کہا تھا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ اس سے جب حساب لے گا تو اس کی استطاعت کے مطابق لے گا. اللہ کا علم کامل ہے, وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کس میں کتنی استطاعت رکھی ہے, کس میں کتنی وسعت رکھی ہے, اسی کے مطابق محاسبہ کرے. البتہ اس میں ایک مغالطہ ہے عملی طور پر جو ہم خود اپنے آپ کو دیتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب خیر کی بات ہوگی, دین کی بات ہوگی, تو وہاں تو ہم کہیں گے ہمارے اندر تو صلاحیت نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے. جبکہ دنیا کے معاملات میں ہماری جولانیاں اور ہماری محنتیں اور ہماری بھاگ دوڑ جو ہے وہ پورے طور پر سامنے آ رہی ہے. یہ اصل میں ایک دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے. ظاہر بات ہے کہ دنیا میں بھی ایک شخص اگر پھل پھول رہا ہے, بڑھ رہا ہے, دوسروں سے آگے نکل گیا ہے, تو یہ استطاعت کے بغیر تو نہیں, صلاحیت ہے. اس کے اندر کچھ وسعت وسعت عمل صلاحیت عمل ہے تب آگے نکلا ہے. اس پہلو سے یہ جو وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دین کے معاملے میں ہم اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اندر تو صلاحیت نہیں ہے, یہ بہت بڑا دھوکا ہے. اصل بات کیا ہوگی کہ دین کے معاملے میں خیر اور بھلائی میں بھی امکانی حد تک آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے, پوری کوشش کیجیے, کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ رہے. ظاہر بات ہے کہ آگے بڑھ اتنا ہی سکیں گے جتنی وسعت اللہ نے آپ کے اندر رکھی, اور جب تک آپ پوری کوشش نہیں کریں گے آپ کے اندر استطاعت کتنی ہے یہ ظاہر نہیں ہوگا. البتہ یہ کہ محاسبہ اخروی وہ یقیناً ہر شخص کی استطاعت کی بنیاد پر.
اکثر اس سورہ مبارکہ میں آیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو تو وہ اس کو تمہارے لیے بڑھاتا چلا جائے گا. یہاں قرض حسنہ سے کیا مراد؟
اصل میں انفاق فی سبیل اللہ ہی کو قرض حسنہ سے تعبیر کیا گیا. اللہ کی راہ میں ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے عرض کیا کہ اس کی دو مدیں ہیں. ایک مد ہے اللہ کی مخلوق میں سے جو محتاج ہیں, غرباء ہیں, یتامہ ہیں, مساکین ہیں, بیوائیں ہیں, جو معاشی جد و جہد میں کچھ پیچھے رہ گئے ہیں, جنہیں تعاون اور مدد کی ضرورت ہے, ان پر صرف کرنا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اور دوسرے اللہ کے دین کی نصرت, اللہ کے پیغام کو پھیلانا, جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے جو ضروریات ہیں ان کو فراہم کرنے کے لیے مال خرچ کرنا, یہ دوسری مد ہے. اس ضمن میں جو بھی کچھ اللہ کا کوئی بندہ خرچ کرتا ہے اسے اللہ اپنے ذمے قرض سے تعبیر فرماتا ہے, اور اس میں در حقیقت ہماری حوصلہ افزائی ہے. اگرچہ وہ مالک ہے, للہ خزائن السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اسی کے ہیں, وللہ میراث السماوات والارض, ساری میراث آسمانوں اور زمین کی اللہ ہی کی ہے, لیکن یہ کہ اگر ہم جو اس نے مال ہماری تحویل میں دیا ہے اس میں سے اس کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے اپنے ذمے قرض سے تعبیر فرماتا ہے. حضرات, اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر ہمیں صمیم قلب کے ساتھ اور پورے حضور قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کا حقیقی نور پیدا فرما دے, اور ہماری سیرتوں میں, ہمارے کردار میں, ہماری شخصیتوں میں ایمان کے ثمرات, ایمان کے مثمرات پورے طور پر جلوگر ہو, اور ہم تیرے صاحب ایمان بندے کہلانے کے مستحق ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.